پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا غفور حیدری کے لیے امریکی ویزے کے اجرا میں تاخیر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی سینٹ کا کوئی وقت اس وقت تک اب امریکہ کا دورہ نہیں کرے گا جب تک کہ امریکی سفارت خانہ یا حکومت اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کرتی کہ ان کے ویزا میں تاخیر کیوں گئی۔ انہیں یونائیٹڈ نیشنز کے تحت ایک انٹرنیشنل پارلیمانی یونین کے اجلاس میں شریک ہونا تھا، اور جب وہ امریکی سفارت خانے سے پاکستان میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں سے یہ بتایا گیا اطلاعات کے مطابق کہ چونکہ یہ ایک رازداری سے متعلق معاملہ ہے، اس وجہ سے وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جہاں پر اس وقت ہوں گے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل خالد رحمان صاحب ہوں گے، ساجد تارا صاحب ہوں گے جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور ہمارے ساتھ تو سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب ہوں گے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے ان دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات پر کیا اثرات پڑیں گے اور معاملہ کہاں جائے گا۔ دیکھیے اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ہمارے پروڈیوسر کوشش کر رہے ہیں کون صاحب اویلیبل ہیں، کچھ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹیلی فون لائنیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ جی خالد رحمان صاحب ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، خالد رحمان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی خالد رحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ خالد رحمان صاحب السلام علیکم۔
جی میں بات کر رہا ہوں۔
جی خالد رحمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے سینٹ کے جو چیئرمین رضا ربانی صاحب، انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے، دیکھیں یہ تو امریکہ کا ایک رائٹ ہے کہ وہ کسی کو ویزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، کسی بھی ملک کا رائٹ ہے، تو اس سے ڈپلومیٹک تعلقات پر کیا کوئی آپ کے خیال میں اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیے اصولاً تو یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کا حق ہے کہ وہ کسی کو ویزا دے یا نہ دے، لیکن اس معاملے میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ تو بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی ایک طرح سے اینول کانفرنس ہے، یہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر ہو رہی ہے، اور یہ ایک معنی میں صرف پاکستان کی یا سینٹ ہی کی توہین نہیں، بلکہ یہ تو اقوام متحدہ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس کے اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے ساتھ مل کر کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور اس پروگرام میں پاکستان کے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین آنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اور سینٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ انہیں ویزا ملے۔ تو اس اعتبار سے میرے خیال سے یہ ظاہر ہے کہ جس انداز میں معاملہ ہوا ہے کہ انکار بھی نہیں ہوا اور کل کانفرنس شروع ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی 10-12 دن لگیں گے ویزا پروسیس ہونے میں، تو یہ تو سارا سارا انکار ہی ہے نا۔ تو میرے خیال سے یہ جو رضا ربانی صاحب نے اس پہ رسپانس دیا ہے یہ ایک طرح سے بہت ہی باوقار رسپانس ہے، اور پاکستانی قوم اور پاکستانی لیڈرشپ کے درمیان جو ریلیشن شپ میں ایک طرح سے بد اعتمادی اور ایک طرح سے جو اس میں گیپ ہوتا ہے، تو اس طرح کے اقدامات اگر پاکستانی لیڈرشپ کرے تو ظاہر عوامی سطح پہ بھی اس میں اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ اپنی عزت اور وقار کا لیڈرشپ خیال کر رہی ہے، اور حقیقت میں یہ جو رویہ ہے امریکی سفارت خانے کا تو اس پہ تو انہیں نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا خیال ہے رضا ربانی صاحب نے یا سینٹ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں تو پھر بھی یہ خیال رکھا ہے کہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے بات نہ کی جائے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جب تک امریکی سفارت خانے کی جانب سے وجوہات کا کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک ہماری طرف سے امریکی کانگریس مین یا امریکی سینٹ کے ارکان اور ہمارے ارکان جو ہیں وہ سفارت خانوں سے رابطہ نہیں کریں گے. تو یہ تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی نرم الفاظ میں اور بہت ہی سفارتی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہی گئی ہے, ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سینٹ جو پورے پاکستان کا ایک نمائندہ ادارہ ہوتا ہے, چاروں صوبوں کی نمائندگی اس میں ہوتی ہے, فاٹا کی نمائندگی ہوتی ہے, اس کا ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا جائے. تو آل ان آل میرا خیال ہے یہ ملک کی عزت کا معاملہ ہے, سینٹ کی عزت کا معاملہ ہے, اور اس اعتبار سے یہ ایک باوقار طرز عمل ہے جو پاکستانی سینٹ کے چیئرمین نے اختیار کیا ہے.
خالد رحمان صاحب چند لمحے ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے جو کہ سابق وزیر بھی رہے ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں. کاکر صاحب یہ بتائیے کہ عبد الغفور حیدری صاحب کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے, خود آپ کی اپنی پارٹی کا کیا رد عمل ہے اس بارے میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ قوموں کے درمیان اس قسم کے ویزا دینا نہ دینے کا مسئلہ ایک انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے, تو کیا اس سے سفارتی تعلقات پر یا جو عمومی تعلقات ہیں ان پر کوئی اثر پڑنا چاہیے یا نہیں پڑنا چاہیے؟
جعفری صاحب, یہ صرف ایک فرد کے ویزے کا معاملہ نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حیدری صاحب کے دو تین سٹیٹس ہیں. ایک تو وہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں
جی.
پاکستان میں پروٹوکول کے حساب سے یہ تیسرے نمبر پہ ان کا رتبہ آتا ہے
جی.
دوسری بات یہ ہے کہ اسی معزز ہاؤس کے یہ ڈپٹی چیئرمین ہوئے, تیسرے خود سینیٹر ہیں, چوتھے یہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام جو کہ عالمی لیول پہ ایک رینونڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور پھر اگر آپ نے کسی ملک سے اچھے تعلقات استوار رکھنے ہی ہیں تو پھر یہ ٹون تو مناسب نہ ہوا کہ آپ ان کے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کو ویزا ریفیوز کر دیں. ماضی میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, بلکہ میں ایسے ملکوں کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ جو جن کے امریکہ سے بڑے بدقسمتی سے تلخ تعلقات رہے, بلکہ سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے تو بھی یونائٹیڈ نیشنز کی میٹنگز کے لیے ان کو ویزے جاری ہوتے رہے, اور یہ اس دفعہ بھی ان کا یہ ٹرپ جو ہے کوئی امریکن ٹرپ نہیں تھا, یہ تو یونائٹیڈ نیشنز میں وہاں جو ایک انٹر پارلیمنٹری میٹنگ ہونی جا رہی تھی یو این کے فلیگ کے تحت 13-14 فروری کو, جس کی اوپننگ کرنی ہوتی ہے یو این کے جنرل سیکرٹری اور چیئرمین جو پریزیڈنٹ آئی پی یو ہیں. تو اس میں یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اس سبکی کا مظاہرہ کیوں ایسا ہوا, کیوں انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے.
اچھا,
اس پہ نہ صرف یہ کہ پوری پاکستانی قوم میں سخت اس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. آپ نے میڈیا کے تھرو نوٹ کیا ہوگا کہ جو سروے ہوئے ہیں اس میں 86% تک لوگ جو ہیں وہ بالکل انتہائی اشتعال میں ہیں ایک حد تک.
اچھا,
تو یہ تو ایک ملک کی اس سے ساکھ سے کھیلنے والی بات ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ساجد تارڑ صاحب, یہاں پر ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق ہے, بہت سرگرم ہے. تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ویزا ریفیوز ہوا ہے, یہ ریفیوز تو نہیں ہوا ہے, تاخیر ہوئی ہے اس میں, اور اس تاخیر کے سبب پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل تو ہو رہا ہے, اور سینیٹ کے چیئرمین کا اس پر بیان بھی آیا ہے بڑا, انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, تو کیا یہ امریکہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں اور پاکستان جو امریکہ کے فریم ورک میں اتنی اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ اور وہاں کے عوام کے ساتھ, تو اس قسم کے معاملات پر تلخی کیا امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مفادات میں ہوتی ہے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ امریکہ کا انٹرنل پرابلم ہے, اس میں ان کا اپنا اس چیز پہ ان کا رائٹ ہے, آئیدر ویزا ریفیوز کریں یا کسی کو ویزا دیں.
بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے,
پہلے کئی لوگوں کے ویزا ریفیوز کیے گئے ہیں.
بالکل صحیح ہے,
پاکستان کے حساس ذاتی طور پہ بتائیں, ساری دنیا کو پتا ہے کہ پچھلے ان کی فارن پالیسی پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ 4 سال سے فارن منسٹر ہی کوئی نہیں, اور دوسری ان کی گورننگ کے حالات آپ کو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پاکستان. यहाँ पे लोग आते हैं पाकिस्तान से, अपने बच्चे उनके पढ़ रहे हैं उनको मिलने आते हैं या शॉपिंग के ट्रिप्स पे आते हैं, उनका पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस मीटिंग्स और कई चीजों के साथ मैंने पर्सनल तौर पे जानता हूँ, कोई उनका उनके साथ इंटरेस्ट ही नहीं होता। मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में इतना गुस्सा इस चीज पे आने का, मेरा तो उसमें कुछ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की मेरे मुअद्दबाना गेस्ट पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की साख खराब हो रही है। पाकिस्तान की साख पहले देखें तो सही दुनिया में क्या है। पाकिस्तान की साख सोमालिया के साथ है, पाकिस्तान को दुनिया में सोमालिया के साथ मैच किया जाता है। तो उसमें इन छोटी छोटी चीजों को आगे लेके जाना हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन का मैंडेट का हिस्सा था, अपने कंट्री को सेफ अमेरिका डिलीवर करना, स्ट्रॉन्ग अमेरिका बनाना, ये उन चीजों का रिएक्शन है। अमेरिका में भी उसका रिएक्शन चल रहा है, कोलैप्स सिस्टम जब कोलैप्स हुआ है बच्चे सड़कों पे निकल रहे हैं, उनसे गलत वादे किए गए थे, लेकिन ये उन्हीं चीजों का हिस्सा, इक्का दुक्का केस होते रहेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि पाकिस्तान पाकिस्तान को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी को सीरियस लेना चाहिए, उनको कोई अच्छा सा फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहिए जो दुनिया को बता सके कि हम आगे किधर जा रहे हैं, हमारा आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, हम चाइना के साथ जा रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तक तो बिल्कुल दुनिया को पता ही नहीं है आपकी, सिर्फ जियोग्राफिक लोकेशन इज योर फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है पाकिस्तान की। मैं करना चाहूंगा आप सर, ये ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें बुकें लिखी जा सकती हैं।
अच्छा तार साहब, हमारे ये बताइए मुझे, मेरा एक सवाल आपसे और है कि मौलाना गफूर हैदरी साहब जो है उनका ताल्लुक JUI से है, जमीयतुल उलमाए इस्लाम से, क्या इस वीजा में ताखिर का कोई ताल्लुक को उनका उस पार्टी से होने से बनता है या एक ये मजमूई सूरत हाल है?
देखिए उसमें जो पर्सनल मेरा जाती तौर पर पिछला एक्सपीरियंस है कि लोगों के नाम डाटा बेस में आते थे, डाटा बेस क्रिएट किया हुआ आज से नहीं है, बड़े अरसों से जॉर्ज बुश पीरियड में सेप्टेम्बर 11 के बाद से उनमें कई लोगों के नाम आते रहे हैं, कई पार्लियामेंटेरियन के नाम आते रहे हैं पाकिस्तान से, और उनके वीजा रिफ्यूज भी होते रहे, डिले भी होते रहे। मुझे तो सिर्फ उससे अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इनके वो डाटा बेस की वजह से कहीं से, और खासकर इनका बैकग्राउंड और उनकी अपनी द एरिया ही बिलोंग टू, प्रिकॉशन लिए जा रहे होंगे, वो उनका अमेरिका का हक है, हर दुनिया में हर मुल्क का हक होता है कि अपने सिटीजन और प्रॉपर्टीज के अपनी इंटरेस्ट को सेव करने के लिए चाहे डिले करें रिफ्यूज करें। पाकिस्तान में इसके इसके ज्यादा इसका इतना रिएक्शन मेरे ख्याल में तो हो भी नहीं रहा होगा, क्योंकि वहां पे तो हालात आपको फॉरेन पॉलिसी से हटके चीजों के, वहां पे तो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की वहां जरूरत है, वहां पे लोगों को खाने के हालात खराब है, वहां पे तो और मैटर्स है। फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल में वहां की आवाम का हिस्सा नहीं है सोच का कि फॉरेन पॉलिसी पे क्या हो रहा है।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा खालिद रहमान साहब, आपने साजे तारड़ साहब को सुना, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जाहिर है कि ये बात तो हम पहले भी कर रहे थे कि हर मुल्क का अपना हक होता है कि वो अपने आवाम को सिक्योरिटी फराहम करे और उसके लिए जो इकदाम ज़रूरी हैं वो करें। अमेरिकन गवर्नमेंट भी कर रही है, जाहिर है कि बहुत सारे मुल्कों से लोगों के आने पर भी पाबंदी है, 7 मुल्कों से, तो उसमें पाकिस्तान को इतना ज़्यादा रद्द अमल जाहिर करने की क्या ज़रूरत है?
देखिए मेरा ख्याल तो ये है कि साजिद साहब ने जो बातें कही हैं वो उनका मौकफ है
जी,
और मालूम नहीं वो कहाँ से पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं। हम तो यहाँ रहते हैं
जी,
और हमें नजर आता है कि ठीक है मुश्किलात तो हैं, और मुश्किलात दुनिया के किस मुल्क में नहीं है, हालात किस मुल्क में खराब नहीं है, लेकिन अमरीकी सिफारत खाने को ये सारी बातें कहने की तौफीक क्यों नहीं हुई जो बातें साजिद साहब ने कही हैं कि हम इन वजूहात की बिना पे गफूर हैदरी साहब को वीजा नहीं दे सकते। असल सवाल तो यही है कि अगर आप ये बात भी नहीं कह रहे और आप ये भी नहीं कह रहे कि हम वीजा नहीं देंगे, बल्कि आप कह रहे हैं गौर फिक्र हो रहा है, और ये हक इस माना में तो बिल्कुल तस्लीम है कि अपने मुल्क में आने के लिए आप जिसको चाहें वीजा दें या ना दें, लेकिन अक्वामे मुत्तहदा की कॉन्फ्रेंस तो एक अक्वामे मुत्तहदा जिस नौइयत का इदारा है और जिस जो उसमें उसकी किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का जो भी मदोइन है उनको जो हक हासिल है, तो अमेरिका पे ये एक इजाफी जिम्मेदारी आई होती है। अगर अमेरिका ने इस हक को अपने मुल्क में आने के बराबर हक तस्लीम कर लिया कि अक्वामे मुत्तहदा जाने वालों को भी वो रोक सकता है, तो उसके लिए माकूल वजूहात उसे बयान करनी चाहिए। तो ये माकूल वजूहात नहीं है, इसीलिए हम समझते हैं ये टाल मटोल से काम लिया गया है। अगर माकूल वजूहात होती तो वो तो बयान कर दी जाती है कि ये वजूहात हैं जिस वजह से हम आपको वीजा नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ماضی میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. یقینی طور پہ اگر کوئی معقول وجوہات سامنے نہیں آئیں گی تو یہ واقعہ اور اس پہ جو رد عمل ظاہر کیا گیا ہے یہ رد عمل تو اور آگے بڑھے گا. اور میرے خیال سے جو باتیں ساجد صاحب نے کہیں اس میں یہ جھلک موجود ہے کہ ماضی میں پاکستانی قیادت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہت ہی جھکنے کا مظاہرہ کیا ہے. ایک باوقار مظاہرہ جو ہونا چاہیے وہ ماضی میں نہیں ہوا, اسی کے بہت سے اس کے نتیجے میں ہم بہت سے مسائل آج بھگت رہے ہیں. اور اس اعتبار سے یہ جو اقدام سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اسے بہرحال پاکستان کی قوم کی بحیثیت مجموعی تائید حاصل ہوگی.
رحمت اللہ کاکڑ صاحب, کیا اوور ریئیکٹ نہیں کیا گیا اس مسئلے کے اوپر؟ اس لیے کہ ویزا ریفیوز تو نہیں ہوا ہے نا, ڈیلے ہوا ہے. جی
جی جی
جی فرمائیے.
میں گزارش یہ کر رہا تھا یہ اوور ریئیکٹ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہو. چیزیں عزت جو ہے یہ ریسیپروکلی ہوتی ہے. اگر ہم کل کو امریکن سینٹ کے چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کو بغیر کسی وجہ کے یہ کہہ دیں کہ فلاں چیئرمین صاحب کے آنے سے یہاں ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے تو یہ تو کوئی لوجیکل بات نہ ہوئی. تو اس سے تو پوری جو امریکن قوم ہے اس کی سبکی ہوتی ہے.
مگر یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کے آنے سے حالات خراب ہوں گے. کہا تو یہ کاکر صاحب, کہا تو یہ گیا کہ کاکر صاحب ایک سوال میرا یہاں, یہ ضمنی سوال کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم نہیں دے رہے ویزا, یہ کہا گیا کہ ہم غور کر رہے ہیں.
دیکھیے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یا میٹنگ ہو رہی ہے یہ 13 اور 14 فروری کو ہو رہی ہے. تو ایمبیسی کی طرف سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہم 14 فروری کے بعد آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے. تو 14 فروری کے بعد پھر کیا کرنا ہے اس ویزے کو؟
اچھا
اصل مقصد تو وہ انٹر پارلیمنٹری یونین جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہو رہا ہے اس کانفرنس میں جانا ہے, اور اس میں پوری دنیا سے سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں, صرف ہم تو نہیں آ رہے ہیں. اور پھر آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا,
جی
یہ ساجد طارق صاحب فرما رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہ پاکستان کی کیا حیثیت ہے. پاکستان ایک باوقار خود مختار ملک ہے. آپ اس کو اگر ہم تو کہتے ہیں کہ صومالیہ کی جو حالت جو بھی حالت ہے ہم اس کے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی بھی حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن یہ ہماری اچھی یا بری حیثیت کا سرٹیفکیٹ وہاں سے کوئی انڈیویجول یا کوئی بھی ملک ایون وہ کیسے ایشو کرتا ہے؟ ہمیں کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اس ایریا کو دیکھا جاتا ہے, ایریا بلوچستان ہے جس میں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کے لیے آئی ہوئی ہے یا آ رہی ہے یا وہ خود اس کو ایک گیٹ وے ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور پھر ہم ایک پیسفل جو ہے وہ ملک ہیں اور قوم ہیں. اگر جس طرح مجھ سے پہلے بھائی صاحب فرما رہے تھے, اگر اقوام متحدہ میں بھی کسی ملک کے اتنے باثر لوگوں کو, سفرا کو یا چیئرمینس کو یا ہیڈ آف سٹیٹ کو یا ممبر پارلیمنٹس کو انہوں نے نہیں جانے دینا, تو پھر اس بات پہ بھی غور کریں کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر پھر امریکہ سے کسی اور ایسے ملک میں شفٹ ہونا چاہیے جہاں لوگ آسانی سے آ جا تو سکیں.
اچھا تارڑ صاحب لاسٹ ورڈ. جی
اور تیسری بات, پاکستان کا ریلیشن شپ صرف ڈالر بیس ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جو بھی پاکستان لے کے کرتا ہے اس کے کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہے. ہسٹری پڑھیں 1947 سے لے کے ابھی تک کی, اور مجھے یہ دیکھیں پاکستان کی فلپ فلاپ پالیسیز, اور اس میں دیکھیں اچھے طالبان برے طالبان. اور پچھلے کئی عرصوں سے مجھے یہ بتائیں القاعدہ سے لے کے لشکر طیبہ تک طالبان تک کیا کچھ نہیں ہو رہا, ابھی کیا کچھ نہیں ہو رہا جماعت الدعوا. یہ ساری چیزیں آپ کے لوگوں کو پڑھنا چاہیے, اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کرنی چاہیے, حقانی گروپ کو دیکھنا چاہیے. افغانستان میں.
اچھا بہت شکریہ جناب خالد رحمان صاحب. جی کاکڑ صاحب, جی کاکڑ صاحب, خالد رحمان صاحب بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا کہ ہم نے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کی, اور آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ ڈپلومیٹیکلی سیٹل ہو جائے گا. تارر صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے گا, مجھے آپ سے ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے. آپ نے یہ خبریں پڑھی ہوں گی اور سنا بھی ہوگا کہ جو امریکہ کا امیگریشن محکمہ ہے, امیگریشن اتھارٹیز نے گزشتہ دنوں میں غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہنے والے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے, اور اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان افراد کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ جو صدر صاحب کا حکم ہے کہ لوگوں کو جن کے بارے میں شبہات ہیں, جن سے سیکیورٹی کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, ان کو نہ آنے دیا جائے, جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو نکال دیا جائے. ہر چند کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی جو ترجمان خاتون ہیں جیلیان کرسٹینسن, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ ایک روٹین کی کارروائی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آل آف اے سڈن صدر ٹرمپ صاحب کے ان احکامات کے بعد یہ روٹین کی کارروائی کو کہا جا رہا ہے ایک دم شروع ہو گئی ہے؟
یہ آل آف سڈن نہیں ہوئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مینڈیٹ کا حصہ تھا. اس کی ہر ریلی, ان کی ہر ریلی میں ان چیزوں کو ریوائز کیا جاتا تھا, ٹو بلڈ دا وال, ٹو گیٹ دا کرمینلز آؤٹ, سارا کچھ. اور ان کی ٹویٹ دیکھیں, انہوں نے آج بھی ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا آج صبح کہ یہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا, ان کی کمپین کا حصہ تھا, وہ چل رہا ہے. ہاں اس میں ان کا فوکس, ہاں فرسٹ سٹیج پہ, یہ میں ضرور آپ کے سننے والوں کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ فرسٹ سٹیج پہ ہم کرمینلز کو نکالیں گے, اور دوسری فیزز ہوں گی اس کی. امیگریشن پورا ڈپارٹمنٹ اوور آل ہوگا. یہاں پہ اب وہ حالات نہیں ہوں گے کہ 800 لوگ ڈپورٹیشن لسٹ پہ ہیں اور وہ کسی نے ان کو سٹیزن بنا دیا. This is not a tolerate, it's a serious matter. It's part of the Donald Trump's mandate, immigration reform, safe border and fighting against the terrorism or making country safe and strong again. So jo kuch bhi ho raha hai ye usi mandate ke saaye mein ho raha hai, uske niche ho raha hai. Logon ko panic, mujhe aaj tak is baat ki samajh nahi aayi. Mujhse aksar log American green card holder hai, hamare Pakistani aur citizen hai, wo question kar rahe hain ki hamare khilaf kya hoga. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یو آر ناٹ اے کریمنل, آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں, ذہن میں, دماغ میں کوئی چیز غلط نہیں ہے تو آپ کو کس چیز سے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ یو ہیو رائٹس, اف یو آر این امیرکن سٹیزن یو ہیو اے رائٹس. لیکن اگر آپ کے پاس میں آپ نے غلطیاں کی ہیں, الٹیمیٹلی وہ سامنے آئیں گی, نکلیں گی اور ڈیل کیا جائے گا.
اچھا ہمارے ساتھ تو رمضان رانا صاحب ہیں, قانون داں ہیں. رمضان رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو روٹین کی کارروائی ہو رہی ہے اور جن کے کرمنل ریکارڈس ہیں, کیا قانونی طور پر جو لوگ یہاں پر جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو یہاں پر ملازمتیں کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں برسوں سے, ان کا کوئی حق نہیں بنتا؟ وہ اگر الیگل ہیں تو ان کو نکالا جانا چاہیے ہر صورت سے؟ اس لیے کہ یہاں پر عام معافی کا بھی اعلان ہو چکا ہے پہلے بھی.
ہاں ڈریم ایکٹ جو تھا وہ یہی تھا, اس میں جو ہے جو اسکولوں کے بچے تھے ان کو جو کور کیا تھا, اس میں 80,000 بچے ہیں. لیکن ٹرمپ جو ہے چونکہ ٹوٹلی ریسزم پہ آیا ہے, اس کے لیے یہ بچے, بزرگ, یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. حالانکہ یہ اوباما نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے کہ یہ بچے جو ہے اگر جائیں گے باہر تو ہماری ترقی میں بھی نقصان ہوگا, اور وہاں جا کے یہ اپنی جتنے جو یہاں ہم نے پیسہ خرچ کیا ان بچوں پہ, پہلی بات ہائی اسکول کے اندر بچے سے فیس تو نہیں لی جاتی, چاہے وہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے, یہ تو ایک الگ کہانی ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو صاحب, سوری ان کا نام نہیں, میں
تارڑ صاحب
یہ تارڑ صاحب جو ہیں, یہ بات جو ہے نا کچھ جگہوں پہ جو ہے غلط کر رہے ہیں کہ یہ کل جو ہے, چونکہ میں نیو یارک میں رہتا ہوں, نیو یارک کے اندر جو انتظامیہ اس نے نان کوآپریشن کی بات کی ہوئی, جس میں میئر اور گورنر نے کہا تھا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے. کل ہراسمنٹ بہت تھا نیو یارک کے اندر, میں نے پولیس جو ہے پاکستانی جو ایک کیپٹن ان سے بھی پوچھی تھی کچھ باتیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں بالکل جو ہم کسی بھی جو ہے کسی قسم کا جو ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیس یہ 9/11 کے بعد جو ہے بہت سارے کیسز آئے تھے کہ پولیس جو ہے ایک آدمی کو پکڑتی تھی اور پھر وہ دیکھتی تھی کہ جب انلیگل ہے تو وہ امیگریشن کے پاس حوالے کر دیتی تھی. اب یہاں پر جو ہے کل ایک اور واقعہ ہوا, کسی نے کہا کہ وہ ان کو پوچھا گیا, اس کے بعد ان کو ٹیکس پوچھا کہ تم نے ٹیکس فلاں نہیں کیا, حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹیکس سے, کسی اور چیز سے. اوور سٹے جو ہے یہ کرائم نہیں ہے, یہ صرف جو ہے وائلیشن آف سٹیزن ایکٹ ہے, لیکن اس کو پھر بھی ڈیو پروسیس ہے کہ اگر آپ پکڑتے ہیں تو آپ جج کے حوالے کریں, اس کی گریونس دیکھیں کہ پرابلم کیا, ہو سکتا ہے اس کی پٹیشن فائل بھی ہے. جس شخص کی پٹیشن فائل ہو جائے وہ غیر قانونی نہیں ہوتا جب تک اس کا جو ہے ججمنٹ نہ آ جائے کہ وہ یہاں رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے. جب ان کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ الیگل ہوتا ہے.
اچھا,
یہ ایک اندھا دھند جو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں, جیسے ریسٹورینٹ خالی ہو گئے ہیں, ساری ریسٹورینٹ انڈسٹری جس کے اندر جو ہے میکسیکن کام کرتے تھے, جو پورے جو ہے جتنی ہیلپ ہوتی صفائی کٹائی سگائی, بڑے شہروں کو پتا ہے کہ ان کے نقصانات کیا ہونے جا رہے ہیں. یہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے, وہ ویلفیئر کے لوگ ہیں, ٹیکس جو ہے وہ ہم دیتے ہیں, ویلفیئر وہ کھاتے ہیں, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دو. یہ ایک عام نعرا ہے, پاکستان جو ہے یہ فاشزم کی سوری امریکہ فاشزم کی طرف جا رہا ہے, جو اس کا جو جتنے ایکشن ہے وہ اتنے خطرناک ہے کہ کل میں نے دیکھا نیو یارک سٹی کے اندر کتنی بڑی ہراسمنٹ نظر آئی.
اچھا, لاسٹ ورڈ ساجد طارق صاحب.
جی, اس میں میرے خیال میں امریکہ کو سیف کرنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مینڈیٹ کے لیے جو کچھ بھی ڈٹرمنڈ ہیں, جو کچھ بھی کرنا ہوگا کریں گے, جس حد تک جانا ہوگا جانیں گے. یہ جن کی نیو یارک کے میئر کی بات کر رہے ہیں وہ ایک سوشلسٹ میئر ہے, اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے وہ اگینسٹ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آپ ریسس کہہ لیں فاسسٹ کہہ لیں, لیکن لوگوں نے ووٹ دے کے ان کو لے کر آئے ہیں. ہی از این امریکن پریزیڈنٹ, ہی از آر امریکن پریزیڈنٹ, ہی از مائی امریکن پریزیڈنٹ. یہ جو لوگ ابھی تک ڈرائل میں پھر رہے ہیں, اصل میں پرابلم یہی ہے. اسی کا ریئیکشن ہوگا, پاکستانی کمیونٹی کو بھی نقصان ہوگا اور اسلامک کمیونٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ دے آر اسٹل ان ڈینائل ٹو ایکسپٹ ہم ایز اے پریزیڈنٹ آف دس کنٹری. ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. اور جو غلط ایلیمنٹ ہے ہماری سیکنڈ جنریشن, میں بتانا چاہوں گا اورلینڈو میں بھی وہ سیکنڈ جنریشن افغانی ریفیوجی تھا, نیو یارک میں بھی سیکنڈ جنریشن افغان ریفیوجی تھا, منیسوٹا میں سیکنڈ جنریشن سومالی ریفیوجی تھا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. آرڈر کی پابندی کرنی چاہیے. اچھا, مجھے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بچے لیگل ہیں تو ماں باپ اگر انلیگل, کسی انلیگل ایکشن کو اس کو ریوارڈ دینا چاہیے یا اس کی کوئی سزا ہوتی ہے, پنشمنٹ ہوتی ہے؟
چلے, بہت
منطق آپ نے کہا کہ میں خود لا گریجویٹ ہوں, میں نے یہاں سے بھی لا کیا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں, جی آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں قانون دان ہیں, اور قانون ایک غیر قانونی ایک قدم کسی کا چاہے 20 سال پہلے اٹھایا ہو اس کو پروموٹ کیا جائے.
جی بہت شکریہ تارر صاحب, رمضان رانا صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف صاحب آئے ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان میں لاپتہ ہونے والے ایکٹیوسٹ کے بارے میں, اور اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد محترمہ سے گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. دیکھیے سامعین, پاکستان میں سماجی تنظیم سے وابستہ کارکنوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ماہ قبل اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سرگرم کارکن سمر عباس کی بازیابی کے لیے معاونت کریں. جس ہفتے وہ لاپتہ ہوئے تھے, خیال رہے کہ اسی دوران اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے دیگر 4 اور سماجی کارکن بھی لاپتہ ہوئے تھے, جو کوئی 3 ہفتے بعد اچانک اپنے گھروں کو لوٹائے, لیکن نہ حکومت کی جانب سے نہ ان کے اور ان کے گھر والوں کی جانب سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں گئے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا. سمر عباس صاحب جو تھے, یہ ایک تنظیم ہے ایکٹیوسٹ فرام سول پروگریسو الائنسز پاکستان, اس کا سے ان کا تعلق تھا, اور اس کے ایک عہدیدار طالب رضا صاحب نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے.
جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں کام کر سکتے ہیں ہم ان سے کوآرڈینیشن میں ہیں, اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان پہ کام کرتی ہیں, ہماری ان سے یہی اپیل ہے کہ اس ایشو کو ٹیک آن کیا جائے اور ایک ڈیٹرنس کریٹ کی جائے ان فورسز کے لیے جو پروگریسو وائسز کو پاکستان میں کنٹینیوسلی سپریس کرتی رہی.
زہرا یوسف صاحبہ, آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ, اور دوسری جو ہیومن رائٹس کمیشن کے علاوہ تنظیمیں ہیں, وہ اس بارے میں کوششیں کر رہی ہیں. آپ کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ابھی بین الاقوامی تنظیموں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے؟
نہیں دیکھیے, میرے خیال سے کوشش ہر سطح پہ ہونی چاہیے. پاکستان میں جب پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر سلمان حیدر اٹھائے گئے تھے تو اس وقت ہی ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی, اور میرے خیال سے یہ مسلسل ہونا چاہیے, چاہے وہ پاکستانی تنظیمیں ہیں یا بین الاقوامی. اور جب تک یہ آوازیں نہیں اٹھائی جائیں گی تو جو صورتحال ہے وہ اور خطرناک ہو سکتی ہے. کبھی ہماری آواز ہوتی ہے افیکٹو, کبھی نہیں ہوتی ہے, مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم کم سے کم حکومت سے مطالبہ تو کریں کہ جن کو اٹھایا گیا ہے ان کو گھروں کو واپس بھیجا جائے. اور ہمارا ایک اور مطالبہ رہا ہے جس پہ ہم بالکل ہی کہنا چاہیے ناکام رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امپیونٹی کو ختم کرنا چاہیے. لوگ جب گھروں کو آ بھی جاتے ہیں واپس تو جو ان کو اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے, اور نہ ان کو کسی کورٹ میں چارج کیا جاتا ہے.
اچھا, میرا سوال آپ سے اسی حوالے سے تھا. اگلا سوال میرا یہی تھا کہ گورنمنٹ نے آپ کو ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ یہ لوگ جو لاپتہ ہوئے تھے اور اچانک کو تین ہفتے کے بعد اپیئر ہو گئے, ان کے ساتھ کیا ہوا, کہاں گئے, کون لے گیا؟ جی
جی جی نہیں, حکومت نے تو کچھ نہیں بتایا, اور میرے خیال سے یہ انٹیریئر منسٹر کا فرض بنتا ہے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں ذاتی طور پہ ان کیسز کو فالو کر رہا ہوں, تو ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے بتائیں کہ کیا ہوا اور کیوں یہ اٹھائے گئے تھے, کون لوگ تھے. مگر لگتا تو یہ ہے کہ وہ بھی کافی حد تک بے بس تھے اس سلسلے میں, کیونکہ انہوں نے کچھ انفارمیشن شیئر نہیں کیا. مگر ہو سکتا ہے کہ ان کی کوششوں سے بھی ہوگا ہے واپس.
اچھا, یہ جو سمر عباس صاحب ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کوششیں کچھ برابر ثابت ہوئی ہیں, کچھ پتہ چلتا ہے, کوئی بات کہیں سے لیک ہوئی ہے کہ کیا ہوا ہے؟
جی, فی الحال تو نہیں, بس یہ ہے کہ امید ہے کہ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی آ جائیں گے واپس. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جو آ جاتے ہیں واپس وہ بہت خوف زدہ ہوتے ہیں, اور ہمارا جو تجربہ رہا ہے جیسے بلوچستان میں لوگوں سے ملنے کا جو آ گئے ہیں یا ان کے فیملی سے ملنے کا, تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ان کو چھوڑا جاتا ہے اسی کنڈیشن پہ کہ وہ میڈیا سے یا ہماری جیسی تنظیموں سے نہیں کریں گے بات, اور بتائیں گے نہیں کہ کس نے اٹھایا اور کہاں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وغیرہ.
یعنی خوف زدہ ہوتے ہیں وہ.
جی ہاں.
اچھا, جو مسنگ پرسنز کے جی, اس سے پہلے بھی مسنگ پرسنز کا مسئلہ پاکستان میں رہا ہے اور اس پر سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی تھے, اس کے مطابق کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
دیکھیں, سپریم کورٹ نے بھی ایک طرح سے بیک سیٹ لے لیا ہے جب سے یہ کمیشن بنی ہے, کمیشن آف انکوائری جو حکومت نے بنایا, اور مسنگ پرسنز اور انفورس ڈسپیرنس وہ ہر مہینے ملتی ہے, اور ان کے سامنے جو کیسز آتے ہیں, کمپلینز آتے ہیں, تو انہوں نے ان کی کوششوں سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں واپس, مگر بہت سے لوگوں کو پورا کانفیڈنس نہیں ہے ان پر, کیونکہ ابھی بھی پتہ نہیں کتنی تعداد کہنا مشکل ہے, ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں.
بہت شکریہ زہرا یوسف صاحبہ آپ کے وقت کا, آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا, میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بھارتی کشمیر میں ایک مرتبہ صورتحال پھر اضطراب کا شکار ہے. بس چھوٹی سی رپورٹ ہے جو ہمارے ساتھی یوسف جمیل صاحب نے سری نگر سے ہمیں بھیجی ہے, وہ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیخ خالد جہانگیر صاحب, جو کہ بھارتی کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان ہیں, جو کہ وہاں کی حکومت میں شریک ہے, اور ہمارے ساتھ تو غزال حبیب صاحبہ ہیں، چیئر پرسن ہیں فرینڈس آف کشمیر کی ٹیکسس سے، لیکن پہلے یوسف جمیل کی یہ مختصر رپورٹ۔
جنب گرمائی دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب میں واقع ضلع کلگام کے فرسل علاقے میں اتوار کو علم صبح شروع ہوئی اور 4 عسکریت پسندوں، 1 شہری اور 2 بھارتی فوجیوں کے ہلاک اور ان کے 4 ساتھیوں کے زخمی ہونے پر ختم ہو گئی۔ جھڑپ میں عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر کے پھیلنے کے ساتھ ہی سینکڑوں لوگ سڑکوں پر آ گئے اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس نجی مکان کی طرف بڑھنے لگے جہاں ملبے کے نیچے مارے گئے عسکریت پسندوں اور شہری کی لاشیں پڑی تھیں۔ حفاظی دستوں نے انہیں روکنے کے لیے اشکاور گیس کے گولے داغے، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ سری نگر۔
جناب، میں پہلے سوال آپ سے کروں گا شیخ خالد جہانگیر صاحب، کہ بھارتی حکام نے جو کشمیر میں کام کر رہے ہیں وہاں پر، اور کشمیر کی حکومت کے لوگوں نے اس کارروائی کو لشکر طیبہ اور حزب مجاہدین کے خلاف ایک بڑی پیش رفت اور ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، مطلب کس لحاظ سے یہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، لوگوں کا معاشی نقصان ہو رہا ہے، دکانیں بند ہیں، تکلیفوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے اور کب تک چل سکے گا اس طرح سے؟
دیکھیں، آج جو یہ واقعہ ہوا، یہ 4 دہشت گرد ایک رہائشی مکان میں چھپے ہوئے تھے اور سیکورٹی فورسز نے اس پہ حملہ دعویٰ کیا، جہاں کی ایک آدمی جو مرا وہاں کا ایک اسی مکان کا باشند، اسی مکان کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیکورٹی فورسز جموں کشمیر میں سٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر میں پورا قائم رہتی ہے ہر کسی آپریشن میں، لیکن جب بھی کوئی پروٹیسٹ ایک وائلنٹ ہو جاتا ہے اور فوج کے آپریشن میں دخل اندازی کرتا ہے سیکورٹی ایجنسی، تو اس میں بھی فوج نے بڑی آج بھی بڑی سمجھداری طریقے سے، بڑی حکمت طریقے سے کوشش کی کہ کم سے کم فورس یوز کیا جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا، جس میں یہ آج ایک جان چلی گئی جو ایک شہری ہے وہاں کا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک ہمارے جو یہاں کے نوجوان ہیں، مجھے لگتا ہے ایک اس میں مین فوکس ہونا چاہیے کہ ہماری سرکار کو جو آج ہے کہ ایک اکنامک طریقے سے ان کو ریہیبلیٹ کرنا چاہیے، اور دوسرے طریقے سے پاکستان کو بھی جو وہاں کی ٹیرر آرگنائزیشن ہے ان کو بھی اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، ورنہ وہ کشمیری نوجوانوں کے اس جہانک میں پورے شریک ہیں۔ ہم چاہتے کشمیری نوجوان پورے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے پڑھے لکھے، پراسپرٹی کے آگے قائم بڑھے، جیسے کہ باقی دیش، ہمارے دیش کے باقی راجیہ آگے جا رہے ہیں، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کی وجہ سے یہاں پہ ہمارا پورا جو معیشت ہے پورا اثر پڑ رہا ہے۔
مگر پاکستان تو اس بات کی قطعاً اور سختی سے تردید کرتا ہے، اس کی طرف سے کوئی ٹیررسٹ جاتے ہیں یا وہاں کوئی آرگنائزیشن ٹیررسٹ کام کر رہی ہے جس کو جا کے وہاں کام کرنے کی کوئی اجازت در پردہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دی جاتی ہے۔ غزالہ حبیب صاحبہ، آپ کیا کہیں گی اس سلسلے میں؟
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج، اور جو یہ بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردی کی یہ کیا تعریف کرتے، جو اپنے حق کے لیے، آزادی کے حق کے لیے لڑے وہ دہشت گرد ہوتے، وہ حریت پسند ہے، وہ آزادی پسند ہے، وہ بھارت کے غازوانہ قبضے سے نجات چاہتے، پاکستان کی کیا بات کرتے، ارے آپ کی کنٹرول لائن پہ چڑیا ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آ رہے ہیں؟ برہان وانی کی شہادت کے بعد سے، 8 جولائی کے بعد سے آج تک سینکڑوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں، یہ کشمیری وہ ہیں جو ادھر کشمیر میں رہتے ہیں، جو پاکستان سے نہیں ہے، جن کی مائیں ادھر ہیں، جن کی بہنیں ادھر ہیں، جن کے باپ ادھر ہیں، جن کے بچے ادھر ہیں۔ آپ کیوں پاکستان کو بلیم کر کے، جو آپ کا سیاہ چہرہ ہے، آپ اس کو سفید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کشمیریوں کو لیٹ اٹ گو کریں، ان کو آپ ان کی آزادی کے مطابق رہنے دیں۔ انڈیا، بھارت لے کے گیا تھا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں 1948 میں، اور اس کے بعد سے آج تک اقوام متحدہ 18 قراردادیں منظور کر چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، تو انڈیا اس پہ کیوں اس کو فالو اپ نہیں کرتا؟ جو اس کی ایک خواہش تھی، ایک جو اس کی وہ تھی کہ اس کو پورا کیا جائے، جس کے لیے وہ دوڑتا اقوام متحدہ میں گیا، اور اس ٹائم دنیا کی جو 5 بڑی جو کنٹریز تھے، برطانیہ، امریکہ، جرمنی، آسٹریلیا، یہ سب اس ٹائم یونائٹیڈ نیشنز میں موجود تھے، اور انہوں نے کشمیریوں کو اس بات کا حق دیا کہ کشمیری ایک قوم ہے، کشمیر ایک خطہ ہے، کیونکہ یونائٹیڈ نیشن کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں قیام امن کو یقینی بنایا جائے, کسی بھی ملک یا خطے کی جبری غلامی اور دنیا بھر میں جنگ کے امکانات کو روکا جائے, انسانوں کو, قوموں کو اور ملکوں کو ان کو حقوق دلوائے جائے, ساری دنیا میں انسانی سماج کے متنازع مسائل حل کیے جائے تاکہ سارے انسان امن, سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکے. لیکن کیا آپ کشمیریوں کو انسان کنسیڈر نہیں کرتے؟ کیا کشمیری جو میرے بھائی ادھر مر رہے ہیں ان کا بہنے والا لہو سرخ نہیں ہے؟ کیا میرے بھائیوں کی, کشمیری بھائیوں کی جانوں کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا آج یہ ہر بات کا بلیم پاکستان کو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو سچائی نظر نہیں آئے گی؟ آج جو میری کشمیری بہنوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے کیا ان کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا جو میرے کشمیری بچے آج کتنے 2000 سے زائد کشمیری بچے 8 جولائی کے بعد پیلٹ گنوں کے یوز سے بلائنڈ ہو چکے, اس پہ شرم آنی چاہیے انڈین آرمی کو.
شیخ خالد صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟
جی, یہ بہن جی جو بتا رہی ہے کہ کشمیر, میرے خود کشمیری ہوں, ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کی ایجنسیوں نے اور ان لوگوں نے کشمیری کو پہلے 90 میں گن تھمایا اور بولا آزادی ملے گی, تو آج بولتے ہیں کہ پتھرا تھماؤ تبھی آزادی ملے گی. میں اپنی بہن جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری, میجورٹی کشمیری جو ابھی سپیچ لیتے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ خوش ہے, نہ یہاں کسی عورت کی بہرمتی ہوتی ہے, نہ جس طریقے سے آپ پورٹری کر دیتے ہو کہ کشمیری میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کشمیری پورا خوش ہے ہندوستان کے ساتھ, اور جو کیا کرا ہے یہ آپ پاکستان کا ایک پروپگنڈا ہے جس کو پوری وادی کے کشمیر کے سارے نوجوان, سارے عوام بے حرمت پوری طریقے سے جانتی ہے.
مگر شیخ خالد صاحب, پاکستان تو مستقل تردید کر رہا ہے اور کوئی ایسا ابھی تک بظاہر ثبوت بھی نہیں آیا ہے جس سے پتا چلے کہ پاکستان وہاں انوالو ہے یا پاکستان کے لوگ انوالو ہیں وہاں پر. کوئی بھارتی گورنمنٹ نے ایسا کوئی ثبوت پیش کیا ہے ابھی تک؟
دیکھیں, میں گورنمنٹ کا ثبوت کی طرح نہیں دے رہا ہوں, جہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی انکاؤنٹر ہو رہا ہے تو وہ باشندہ ہمیشہ پاکستان کا ہی نکلتا ہے, یا تو وہ افغانستان میں پہلے اس نے وہ لشکر کے ساتھ یا جیش کے ساتھ کام کیا ہو تو تب بھی یہاں پہ وہ اس کو آرمی یہاں پہ مار ڈالتی ہے. میجورٹی جو رول دیکھا ہم نے کہ یہاں کے پاکستان کی طرف سے ہی ہمارے کو ایک یہاں نوجوانوں کو ایک موٹیویشن کیا جاتا ہے کہ آپ بارڈر کراس کر کے آ جاؤ, آپ کو آزادی ملے گی, یہاں پہ بہرمتی ہو رہی ہے, آپ کا اسلام خطرے میں ہے, تو ایسی باتیں کر کر کے یہاں کے کچھ نوجوانوں کو ایک بہکلا گیا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو مین اسٹریم بنانے کی جائے اور ہمیں ان کو پوری مدد ملے.
غزل حبیب صاحب رسپونڈ کیجیے, ایک منٹ ہے آپ کے پاس, لاسٹ ورڈ آپ کا ہے, بولیے.
4 فروری کو جارج ٹاؤن ٹیکسس میں فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام ہم نے افضل بٹ شہید اور افضل گرو شہید کی برسی کے حوالے سے ایک پروگرام کیا, اور اس پروگرام میں ٹیلیفونک خطاب کیا شبیر شاہ صاحب نے. سید شبیر شاہ ایک بہت بڑا نام ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. محترمہ آسیہ اندرابی نے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں پاکستان سے ہو رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آسیہ اندرابی بھی کشمیری ہے, آج تک آپ نے اس کو پاسپورٹ بنوانے کا حق کیوں نہیں دیا؟ 5 فروری کو آسیہ اندرابی کے شوہر کو ڈاکٹر قاسم کو 25 سال بھارتی جیلوں کی قید کاٹتے ہوئے ہو جائیں گے, آپ نے ان کو آزادی کیوں نہیں دی؟ آپ نے سید شبیر شاہ کا پاسپورٹ کیوں ہولڈ کیا ہوا ہے, آپ انہیں کیوں نہیں دیتے؟ یاسین ملک کو, گیلانی صاحب کو آپ کیوں ہر دوسرے دن نظر بند رکھتے؟ کیا وہ آپ کی کشمیریت سے کسی بھی معیار سے کم کشمیری ہے؟ خالد صاحب, اگر آپ کشمیری ہیں تو آپ اللہ کا خوف کریں, آپ محبوبہ مفتی نہ بنے. میں بھی ایک کشمیری ہوں اور ایک امریکہ کی آزاد شہری کی ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتی ہوں کہ میرے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو فالو کریں.
بہت شکریہ جی, بہت.
مقبول بچی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کے ورثہ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ آپ افضل گرو کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثہ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟
بہت شکریہ جناب شیخ خالد جہانگیر صاحب اور محترمہ غزال حبیب صاحبہ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے شمالی کوریا کے میزائل ٹیسٹ کی اور اس پر رد عمل کے بارے میں بات ہوگی, لیکن پہلے ایک بریک. جی, شمالی کوریا نے ابھی ریسنٹلی ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے, اور اس میزائل کے تجربے پر جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے, جو ان دونوں امریکہ کے دورے پر ہیں اور صدر ٹرمپ کے ساتھ اس وقت فلوریڈا میں ان کی اسٹیٹ پر وہ ویکینڈ گزار رہے ہیں, سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا,
کون 北朝鮮のミサイル発射は断じて容認できません。
North Korea's most recent missile launch is absolutely intolerable.
وہ کہہ رہے تھے کہ شمالی کوریا کا تازہ ترین میزائل کا تجربہ ناقابل برداشت ہے. اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس بارے میں رد عمل کچھ یوں تھا.
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan, its great ally.
میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس کو سمجھ لے اور اچھی طرح سے واضح طور پر سمجھ لے کہ امریکہ جاپان کی پشت پر کھڑا ہے. اس کا عظیم اتحادی ہے 100%. یہ بتائیے منظر قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ہیں لندن سے, اور ابھی ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب ہوں گے, جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن سے, کہ یہ جو تجربہ شمالی کوریا نے کیا ہے, اس سے پہلے ایران نے تجربہ کیا تھا, تو کیا یہ جو نیوکلیئر پلوریفلیشن ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی؟
جی, جو ان جو ہو چکی ہے اس کی نیوکلیئر پلوریفریشن اور یہ میزائلز کے معاملے میں جو ٹیکنالوجی ہے جو ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے ورلڈ میں, اس کو تو انڈو نہیں کیا جا سکتا. جو اٹ جسٹ لائک ایک بوتل سے جن باہر نکل آیا تو اس کو دوبارہ بند نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ایران نے کیا ہے اور نارتھ کوریا نے, یہ دونوں ہی ملک تھریٹن فیل کیا انہوں نے, تو اپنے تھوڑا سا مسل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں زیادہ پریشرائز کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور دوبارہ سے اپنی جو ہے ٹیکنالوجی اس طرف کی جو کہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہے اس کی طرف فوکس زیادہ شروع کر دیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسچر کے طور پہ کیے گئے ہیں دونوں ہی ٹیسٹ, اور دونوں ہی کوئی ایسی نہیں ہیں چیزیں جو کہ پہلے وہ نہیں کر پائے ایسے ٹیسٹ. لیکن اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ ساری ریلیٹ کرتی ہے کہ امریکہ کو یہ میسج ایک دینے کے لیے کہ ہم جو ہیں اگر ہمیں زیادہ پوش کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایگریمنٹس ہیں اور ان چیزوں سے باہر نکل آئیں.
ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ جب ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 6 ملکوں کا, اور یہ طے ہوا تھا کہ جوہری ریسٹورینٹ کریں گے وہ اور کوئی جوہری تجربات نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے امریکہ میں ایک نئی حکومت کے آنے کے بعد تجربہ کیا میزائل کا. اول تو یہ بتائیے مجھے اور ہمارے سننے والوں کو کہ کیا وہ تجربہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تھا جو 6 ملکوں اور ایران کے درمیان ہوا تھا, اور اگر خلاف ورزی نہیں تھا تو پھر اس پر اتنے شدید رد عمل کا سبب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جو میزائلس ہوتی ہیں بیلسٹک میزائلس, ان کو کنونشنل ویپنز کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جوہری جو ویپنز ہیں ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ماڈیفیکیشن جو چاہیے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے کہ لوگ امید رکھتے ہیں. اس لیے جب اس قسم کا کوئی بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد دو ہی ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ کنونشنل, لیکن چونکہ کنونشنل کے ان کے پاس پہلے بھی بہت بیلسٹک میزائل تھیں اس لیے نئی میزائل کے جو ٹیسٹ تھا اس کو یہ اسیوم کیا گیا تھا کہ اس کا مقصد ہے کہ اس کو کیسے ماڈیفائی کیا جائے تاکہ وہ نیوکلیئر ویپنز کے لیے استعمال ہو سکے. لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ کہ دیکھیے ہم جو کمپیریزن کرتے ہیں ایران اور نارتھ کوریا کے درمیان وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری اتحاد بنانے کی صلاحیت ابھی نہیں ہے. جہاں تک نارتھ کوریا کا تعلق ہے اس کے پاس ہے, اس لیے ان دونوں کو آپ ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. ایک بات تو یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس کے انٹرسٹ ہیں وہ ریجنل ہیں. اس کی انٹرسٹ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ریجنل ہیجیمنی ان کو وہ اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اس موقع پہ جبکہ باقی مڈل ایسٹ کے اندر مشکلات ہیں وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر دینا چاہتے ہیں تاکہ جب اسٹیبلٹی پیدا ہو تو وہ سب سے آگے ہوں. اس لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گلوبل اسٹریٹجی کو بدلنا چاہتے ہیں, یا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ये जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट करना चाहते हैं। उसका बेसिक मकसद ये था कि चूंकि रीजन में मुश्किलात ज्यादा हैं और चूंकि रीजन के अंदर दूसरे ममालिक जो उनके खिलाफ हैं उनकी पोजीशन कमजोर होती चली जा रही है, तो वो अपनी पोजीशन को इस मुकाम पे लाना चाहते हैं कि बाकी जो रीजन के लोग हैं, जो बाकी रीजन के ममालिक हैं, उनकी हेजमनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए।
अच्छा मंदर कुरैशी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान ने जौहरी तजर्बा किया, जैसा कि डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने कहा कि शुमाली कोरिया की और ईरान की जो पोजीशन से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता अंडर द सर्कमस्टेंसेस, तो क्या इस बात का कोई इम्कान आपको नज़र आता है कि ये जो मुआहदा हुआ था 6 मुल्कों के साथ ईरान का, ये अब नल एंड वॉइड हो जाएगा या अमलन ये असकार रफ्ता हो जाएगा?
मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इसको हम इस तरीके से राइट ऑफ कर सकेंगे या खत्म कर सकेंगे या अवॉइड कर पाएगा या इसको वॉइड बना सकेंगे अमेरिकन भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल गारंटीज के साथ एक मुआहदा तय पाया था तो, और ओबामा ने पूरी कोशिश की थी कि अगर ये मुआहदा, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेन चल रही थी इलेक्शन की अमरीका में, तो ओबामा ने कोशिश की थी कि इसको ऐसा बना सकें कि इतने आसानी से इसको कैंसिल ना किया जा सके। अब जो करंट सिचुएशन है, मेरा ख्याल में कि अगर वो अब से कोशिश करेंगे भी तो इट विल टेक सम टाइम जब तक कि इस मुआहदे को कैंसिल खत्म कर सकें, तो मुश्किल लगता है कि इससे बिल्कुल ही इनहराफ किया जाएगा, इसको छोड़ के तो समझा जाएगा कि अभी खत्म हो गया और जो भी उनकी गारंटीज थी उनको हम अंडू कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से डिफरेंट मुल्क भी इंक्लूडेड हैं। अगर हम गौर करते हैं तो जिस तरह साउथ कोरिया के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट एक दी थी कुछ देर पहले, जो साउथ कोरियन के जो मिलिट्री सोर्सेज थे उन्होंने कहा था कि हमारे उनके ख्याल में ये जो हुआ है, इन्होंने अभी टेस्ट किया फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया ने, ये हार्डली जो पोजीशन है अगेंस्ट नॉर्थ अमेरिका की, अमेरिका ने जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रखी है, तो उसको शो ऑफ फोर्स करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। और शुरू में उन्होंने नॉर्थ कोरिया ने तो ये कहा था कि ये हमारा मिड रेंज का है, लेकिन जब उसकी एल्टीट्यूड देखा गया कि जिस लेवल पे वो गया था, वो कहते हैं कि हम 550 किलोमीटर की हाइट पे गया, जिसका मतलब है कि ये वो मिसाइल उन्होंने टेस्ट किया जो कि 3,000 से 4,000 किलोमीटर की रेंज में आता है, जिससे कि अमेरिका को भी वो थ्रेटन कर सकेंगे। तो ये सोचने की बात है और मेरे ख्याल में कि वर्ल्ड को इसके मामले में थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए और अगर कोई रिकन्सिलेशन का और खत्म किया जा सके मामले को बजाय जंग की तरफ जाने के, तो ये बेहतर रहेगा। और मेरे ख्याल में इस एक मिसाइल की वजह से कोई ज्यादा आगे एस्केलेशन तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी ये इसको मेरे ख्याल में किस लेवल के ऊपर किसी तरीके से खत्म करेंगे तो बेहतर रहेगा।
अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, बताइए अब यहाँ पर जब आप जब इसको एक ब्रॉडर प्रोसपेक्टिव में देखते हैं तो चीन और रूस का भी मामला आता है, ज़ाहिर है कि मिडल ईस्ट में खासतौर पर इस वक्त सूरत हाल है उस पर जहाँ जहाँ वैक्यूम पैदा हो रहा है। अभी कल लीबिया की बात हो रही थी, इटली ये चाहता है कि रूस जो है वो वहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए लीबिया में काम करे, तो अब जहाँ जहाँ वैक्यूम पैदा हो रहा है क्या आप ये समझते हैं कि रूस या चीन उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं?
देखिए जहाँ तक रूस का ताल्लुक है वो तो यकीनन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी रशिया के लिए जो एक इकोनॉमिक लिमिटेशन है उसकी वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते और ज्यादा ड्यूरेबल नहीं कर सकते, इसलिए जो उनके इवेंट्स होंगे बस बड़े सिलेक्टिव किस्म के होंगे। वो कुछ इलाकों में जाएंगे जहां पर उनकी जो इंटरेस्ट है वो बहुत अहम है। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना ने प्रूव कर दिया है कि वो अपने इलाके से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो सिर्फ एशिया में रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपना इन्फ्लुएंस जो है वो यूरोप की तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं। इससे ज्यादा वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूटास किस्म के कंपटीशन बन जाता है, इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं, इसलिए वो किसी किस्म के ऐसे चिंबल में नहीं बनेंगे कि अगर कहीं वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो उसमें वो फौरन पहुंच जाए। तो इसीलिए मुश्किल पैदा हो रही है क्योंकि इस वक्त दुनिया में जहां पर भी वैक्यूम पैदा हो रहा है कोई मेजर मुल्क ऐसा नहीं है जो उस वैक्यूम को हर जगह के वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर सके। ऐसी कंडीशन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, कम नहीं होती।
अच्छा ये बताइए कि जो इस वक्त तो अमेरिका की खारजा पॉलिसी जो है उसके वाले से अगर आप देखें मशरक वस्ती की सूरत हाल को, कि जब साथ तो ऐसे मुल्कों से जहां मुसलमान अक्सरियत है लोगों के आने पर पाबंदी लगाई गई, जिसको जाहिर है कि अमेरिका में भी चैलेंज किया गया है, लेकिन उन चंद मुल्कों के अलावा जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी اور کسی نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ بعض ملکوں نے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس کو سراہا کہ جی یہ بہت اچھا ہوا. تو کیا اس صورتحال میں امریکہ کی خارجہ پالیسی میں آپ مستقبل میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے، خاص طور پر مشرق وسطی کے ریجن کے حوالے سے؟
دیکھیے یہ تو انیویٹیبل ہے، تبدیلی یقیناً آئے گی، کیونکہ اگر یہ پالیسی فیل کر جاتی ہے تو ان کو اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا. جہاں تک تعلق ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای وغیرہ اس ایکشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ریجنل انٹرسٹ اس میں بہت ضروری ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ممالک جن کے خلاف یہ فیصلے کیے گئے ہیں، یہ ایکشنز لیے گئے ہیں یا ڈیسیژنز لیے گئے ہیں، وہ ان کے ملکوں کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی قابل ہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پالیسی افیکٹولی انفیکٹو ہے، کیونکہ اس کی افیکٹونیس لمیٹڈ ہے، تو اس لیے کوئی ایسی پوزیشن نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے ان کے جو بڑے کلوز ریلیشن شپس ہیں امریکہ کے ساتھ وہ کمزور ہو جائیں یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان سے مشکلات پیدا ہو جائیں. یاد رہے کہ یہ پورے جو 6-7 ممالک ہیں ان میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کی سعودی عربیہ یا یو اے ای کے ساتھ کلوز کوئی دوستی ہو، یہ تمام کے تمام اپوزیشن میں ہیں. اس لیے یقیناً ایسی کنڈیشن میں یا اس قسم کے ریسٹرکشن جو ہیں وہ لگائے جائیں گے تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. مشکل کب آئے گی؟ جب یہ ریسٹرکشن ختم کر دیے جائیں گے اور گلوبلائز کر دیے جائیں گے یا جنرلائز کر دیے جائیں گے، اس معاملے میں یقیناً مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اسی لیے امریکہ کے اندر اس قسم کی پالیسی کو ریوائز کرنا اور جنرلائز کرنا مشکل ہے.
منظر قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ یورپ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اس سے بدلتے ہوئے صورت حال کے اوپر؟
جی، یورپ کی جہاں تک سچویشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اس وقت ایک کائنڈ آف دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے اور ڈیسائیڈ پراپرلی نہیں کر پا رہا. لیکن اگر یورپ کے انٹرنل بیکاز آف بریگزٹ ایک ڈیوائڈ سے بن گئے یورپ کے اندر، لیکن یورپ جو ہے وہ جنرلی انہوں نے کنفرنٹ کرنے کا سوچا اور ان کو بلاک کرنے کا کیا کہ اس طرح کی جو ریسٹرکشنز ہیں اور اس طرح کی جو ہارڈ لائنر پالیسیز ہیں وہ یورپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ملے گا اس کی وجہ سے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مزید جنگیں یا کوئی مزید ایشوز یا پرابلمز کریٹ کیے جائیں دنیا میں، کیونکہ ریفیوجیز کا سب سے پہلے انفلکس ہوتا ہے وہ یورپ کی طرف سے آتا ہے. یورپ اس وقت صرف اس مائنڈ سیٹ سے سوچ رہے ہیں، اور جس طرح کہ ابھی بیچ میں کچھ دیر پہلے ایک کانفرنس کے اندر جو یہاں کی تھی پرائم منسٹر برطانیہ کی تھریسا مے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ برج کا کام کریں گی، تو ان کو ریوف کر دیا گیا، ان کو صاف صاف منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں ضرورت کہ آپ ہمارے اور ٹرمپ کے درمیان میں کوئی برج کا کام کریں، اور انہوں نے کافی اسٹرکٹ اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی یورپین لیڈرز نے ایک ساتھ مل کے. دے وانٹ کہ امریکہ جو ہے وہ ان پالیسیز کو چینج کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کہ جس طریقے سے ایک نام ان کا امیج بن گیا، پرسپیکٹو پرسپشن جو بن گیا ہے ٹرمپ کا، لیکن جب ان کی پالیسی کی بات آئی تو انہوں نے ترکی کے اوپر اور تائیوان کے کیس میں جس طریقے سے یو ٹرن لیا ہے، تو میرا خیال میں کہ جب تھوڑی سی ان کو اور معلومات اور دنیا کی ریئیکشن کا پتہ چلے گا تو الٹیمیٹلی ان کی بھی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ فرق شاید تبدیل ہو جائے جو اوباما کی تھی.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، منظر وسیم صاحب اور سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی